الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادر عزیز میاں مقصود احمد صاحب، برادر عزیز جناب حفیظ احمد صاحب، قائدین جماعت، محترم بزرگو، عزیز دوستو، نوجوانوں، مجاہدوں اور غازیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تربیتی نشست میں درس قرآن مجید کے لیے عباد الرحمن کا موضوع منتخب کیا گیا ہے، اور عباد الرحمن کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے. ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. یہاں سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کا ذکر جو کیا ہے تو اس میں خود عباد الرحمن ہی سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمایا ہے. دوسرے مقامات پر بھی ان کی صفات ہیں، قد افلح المؤمنون، مومنون کی صفات بیان کی اور ان کی کامیابی کا ذکر کیا، اور مقامات کے اوپر بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پر عباد الرحمن کی 14 صفات بیان کی گئی. 14 صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائی، اور یہ بہت جامع صفات ہیں جس میں عقائد بھی آ گئے ہیں، عبادات بھی آ گئی ہیں، معاملات بھی آ گئے ہیں، معیشت بھی آ گئی ہے، معاشرت بھی آ گئی ہے، گویا کہ پوری زندگی اس کے اندر آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا ذکر جہاں جہاں بھی کیا ہے تو اس میں اس کے رحمان ہونے کی صفت جھلکتی ہے. اپنے بندوں کے ساتھ اس کا یہ محبت کا تعلق، اپنے بندوں کے ساتھ اس کا رحم کا تعلق، یہ ہر جگہ بالکل واضح نظر آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر والدین اپنی اولاد کا ذکر کریں اور وہ اولاد واقعی قابل تعریف ہو تو وہ ان کی صفات بیان کرتے ہیں اس انداز میں کہ ان کے ہر لفظ کے اندر، ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے اندر، ان کی آنکھوں کی چمک کے اندر ایک اپنائیت، ایک محبت اور اس نوعیت کی ایک مودت و شفقت پائی جاتی ہے کہ جو صفات اس کے اندر ہیں وہ تو ہیں لیکن بیان کرنے والا جب بیان کر رہا ہے تو خود بھی لطف لے رہا ہے. اللہ رحمان بھی اپنے بندوں کے ساتھ جب ان کا تذکرہ کرتا ہے اس انداز میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. اس نے اپنی صفت جو بیان کی ہے اپنے بندوں کے ساتھ نسبت کی تو رحمان کی صفت ہے. اس کی صفات بہت ساری ہیں، اور ان صفات میں سے جس صفت کا بھی وہ ذکر کرے وہ اس کا مستحق ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے رحمان کی صفت کا ذکر کیا ہے. عباد الرحمن اور رحمان کے بندے. کون ہیں رحمان کے بندے؟ کیسے ہیں رحمان کے بندے؟ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ گفتار و کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. اللہ رحمان کے بندے, پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ جس طرح رحمان کی رحمت کی صفت باقی ساری صفات پر غالب ہے, تو ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کے ساتھ انکسار اور توازو کی صفت غالب ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا رویہ درشتی کا نہیں ہے, اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ان کا معاملہ محبت کا معاملہ ہے. اللہ کی کائنات کے اندر, اللہ کی زمین کے اوپر وہ اپنے آپ کو منکسر المزاج اور متوازے بنا کر زندگی گزارتے ہیں, تسنوں کے ساتھ نہیں, بلکہ حقیقت میں ان کا چلن یہ ہوتا ہے. یہ ان کی فطری ایک اٹھان ہے, ان کا فطری میلان ہے, اور اسی انداز میں ان کی زندگی گزرتی ہے. اللہ کی زمین پر وہ چلتے ہیں, اور چلنے سے مراد صرف یہ پاؤں کے ساتھ چلنا نہیں ہے, اللہ کی زمین پر ان کے جتنے بھی چال چلن ہیں, اللہ کی زمین پر ان کے جتنے بھی معاملات ہیں, معمولات ہیں, اس کے اندر ان میں انکسار پایا جاتا ہے. ان کے اندر تکبر نہیں ہے, غرور نہیں ہے, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندوں کی صفات میں سے جو چیز پسند ہے اسی کا پہلے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہو جانا, روزے رکھنا, جہاد کرنا, ساری چیزیں پسند ہیں, مگر ان سب چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حسن دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ کہ بندے کے اندر توازو ہو, یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی اسی صفت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا ہمارے سامنے مستحسن انداز میں پیش فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں, اور بڑی بات ہے کہ جس پر آن حضور قسم کھائیں, اس بات پر قسم کھائی, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کر لے, اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوپر اٹھاتا ہے, اور جو شخص کبر کا رویہ اختیار کرے, اور کبر کئی نوعیت کا ہوتا ہے, بعض اوقات وہ کبر زیادہ خطرناک ہے جو تسنوں کے ساتھ تقوی اپنانے کی صورت میں انسان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. ایک کبر وہ ہے جو کھلم کھلا ایک فرعون اختیار کر لیتا ہے, دنیا کے ظالم حکمران اختیار کرتے ہیں, چھوٹے موٹے دنیا کے اندر مفسدین اختیار کرتے ہیں. لیکن ایک کبر وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات تسنوں کے ساتھ ایک نیک آدمی اپنے اندر پال لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اور اس کی چادر کو چھیننے والے رسوا اور ذلیل ہو کر رہتے ہیں. ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے, ہمارا بھی ایک دائرہ ہے, کہ اس دائرے کے اندر ہم بھی کبر کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں, اس دائرے کے اندر ہم نے بھی وہ رویہ تو نہیں اپنا لیا ہے, چھپ چھپ کے یہ بت دل کے اندر اپنا گھر بنا لیتے ہیں, چھپ چھپ کے انسان کو یہ گمراہ کر لیتے ہیں, اور اوپر پردہ پڑا رہتا ہے اور انسان پھسلتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جب فاتحانہ واپس پلٹے تو اس موقع پر روحا کے مقام پر آپ کا استقبال کیا گیا. کامیابیاں اور ناکامیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن عظیم انسان وہ ہے کہ جو ہر موقع پر اپنی حدود کے اندر رہے. روحا کے مقام پر آن حضور کا استقبال ہوا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے, مدینہ کے سردار تھے, وہ استقبال کے لیے آئے. جنگ پر جانے کے وقت میں وہ موجود نہیں تھے, سفر پر تھے, اور انہوں نے آن حضور کو مبارکباد دی, بڑی خوشی کا اظہار کیا, کہا یا رسول اللہ بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی. واقعی بڑی کامیابی تھی, اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی تھی کہ دنیا میں جو سب سے کمزور لوگ سمجھے گئے تھے, جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا, انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے سب سے بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی. ابھی وہ مبارکباد دے رہے تھے کہ ایک پرجوش سپاہی, ایک مجاہد, ایک نوجوان وہ آگے بڑھا, اور اس نے کہا چچا جان کس بات پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ بخدا ہم نے عجیب منظر دیکھا, وہ لوگ ہمارے سامنے یوں آئے جیسے بھیڑ اور بکریاں آتی ہیں, اور ہم نے ان کو اس طرح سے کاٹ دیا جسے گاجر اور مولی کو کاٹ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور اس پرجوش صحابی سلمہ بن سلامہ کو بلا کر اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سرزنش کی اور کہا تم نے غلط بات کی ہے, وہ بھیڑ بکریاں نہیں تھے, نہ گاجر مولی کی طرح سے تم انہیں کاٹ سکتے تھے, وہ اس سرزمین کے سب سے معزز اور سب سے طاقتور لوگ تھے, لیکن وہ اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے, اور یہ اللہ تھا جس نے ان کو, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, خود قرآن نے بھی یہی کہا، فرمایا کہ وہ اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دیا ہے، حالانکہ وہ بڑے معزز اور بڑے طاقتور لوگ تھے. اس سے دو چیزیں سامنے آئیں، تربیت کا یہ کتنا پیارا انداز، فوری طور پر ایک غلط بات کے اوپر تنبیہ فرما دی، اپنے ساتھی کی بھی تربیت کر دی. لیکن اس سے بڑا پیغام اور بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جب سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو 70 قریش کے قیدی وہاں کھڑے موجود تھے، باندھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو ان کے زخموں پر نمک پاشی ہو گئی کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھیڑ بکریاں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے کہ سب سے معزز تھے، اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، بلا شبہ اس وقت وہی سرزمین پر معزز تھے، وہی سرزمین پر طاقتور تھے، آپ نے فرمایا کہ بڑے معزز اور طاقتور تھے، اللہ سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تمہاری طاقت اور قوت نہ تھی، اللہ کی قوت تھی. اب ان کے دلوں کے اوپر، اس زخمی دلوں کے اوپر مرم رکھ دیا گیا، اور یہ 70 جو اس وقت یہ بات سن رہے تھے، اگر یہ بات نہ کہی جاتی تو ممکن ہے کہ دلوں کے اندر عقدہ پیدا ہو جاتا، لیکن اس بات کو سننے کے بعد ان کے دل کھل گئے، اور ان میں سے تقریباً تمام کے تمام لوگ بعد میں صحابہ کے صف میں شامل ہوئے. دو طرفہ بات آن حضور نے فرمائی. خلفاء راشدین کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کے دور حکومت میں سب سے بڑی اور سب سے اہم بات تواضع تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے جس بڑھیا کی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، اس نے کہا ہو ابو بکر تو آج خلیفہ بن گیا ہے، اب میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا، میں تو نابینا اور بری خاتون. تو فجر کی اذان سے پہلے اس نے پاؤں کی آہٹ سنی، کہا کون ہے، کہا ابو بکر ہوں. اور اس سارے دور میں جب خلیفہ رہے تو اس کی بکریوں کا دودھ نکالتے رہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہیبت سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، جو ایک راستے پر جا رہے ہوں تو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا، ان کا انکسار آپ دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو نامزد کیا خلیفہ کے طور پر، کہا کہ میں نے اس کو نامزد کیا، آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر دیں، تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ایک سخت آدمی کو آپ نے مقرر کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو مقرر کیا ہے جو آن حضور کی امت میں سب سے بہتر مجھے نظر آیا ہے، اور اس کے اندر جو تم سختی دیکھتے ہو یہ نرمی میں بدل جائے گی، یہ بوجھ نرم کر دے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر نرم ہو گئے، کہ ایک بڑھیا راستے میں روک کر کھڑی ہو جاتی ہے، ایک بڑھیا جس کی مدد کے لیے پہنچے ہیں، اور جا کر کہا ہے کہ کیا تم نے اپنے یہ حالات اور یہ مشکلات خلیفہ کو نہیں بتائیں، امیر المومنین کو نہیں بتائیں؟ تو جواب میں وہ کہتی ہے میں اس کو کیوں بتاؤں، اگر وہ لوگوں کے حالات معلوم نہیں کر سکتا تو خلیفہ کیوں بنا بیٹھا ہے. زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. یہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے ان لوگوں کو جو تواضع اختیار کرتے ہیں. اور وہ لوگ، دوسری ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جاہلوں کا بھی پالا پڑ جاتا ہے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں کا پالا پڑ جاتا ہے تو پھر انہیں سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. ان تک دعوت پہنچانا ضروری ہے، دعوت پہنچائی جاتی ہے، لیکن وہ نہ مانیں، کٹ ہجتیوں پر اتر آئیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، دعوت کے کام میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے. دعوت کے کام میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اثر نہیں ہو رہا ہے تو آپ سلام کر کے، یعنی اچھے انداز میں سلامتی کہہ کر آپ الگ ہو جائیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر لوگ جہالت پر اتر آئیں تو انہیں کہا جائے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور جاہلین سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، ہمارے ہاں جہالت کا معنی اور جہلا کا معنی ان پڑھ لوگ ہیں. جاہل وہ شخص ہے جو حقیقت اور صداقت کو مانتا نہیں ہے، خواہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو. وہ آدمی جاہل نہیں ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے، بے شک وہ ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، وہ جاہل نہیں ہے. جاہل جسے قرآن اور حدیث میں جاہل کہا گیا وہ ہے جو حقیقت کا انکاری ہو، جو صداقت کا منکر ہو، بے شک اس کے پاس ظاہری ڈگریاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، اسے جاہل کہا گیا ہے. آگے ان کی صفت بیان کی ہے، دن کو لوگوں کے سامنے جب چلتے ہیں انکسار کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس انکسار کے بارے میں بھی ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جب اسلام کی قوت کا اظہار کرنا مطلوب ہوتا ہے، اس میں بھی رعونت اور تکبر نہیں ہے، صرف دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ کہ ہم تمہارے لیے نرم چارہ نہیں ہیں، ایسا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اپنی تلوار سونت کر دشمن کی طرف اکڑتے ہوئے چل کر گئے تھے. رام حضور دیکھ رہے تھے، مسکرائے آ حضور، بہت پیار تھا اپنے صحابہ سے. غلط بات ہوتی تھی تو اس پہ فوراً ٹوکتے تھے، لیکن جو بات پسندیدہ ہوتی تھی اس کی تعریف بھی فرماتے تھے. تو آپ نے فرمایا عرش والے کو زمین والوں کا اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، لیکن آج اس کو ابو دجانہ کا اکڑ کر چلنا ہی پسند ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کمزور سمجھ کر دبانا چاہتے ہیں، اور یہ اظہار ان کے سامنے کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوہے کے چنے ہیں. اس وقت اس موقع پر اس انداز میں اس کا اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے دن کا ذکر کیا، اب ان کی رات کا ذکر ہے. وہ راتوں کو گزارتے ہیں، بات ہے یبیت رات گزارنا، اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر رات کا بیشتر حصہ جاگتے رہے، زندگی بھر، بیماری میں بھی اور تندرستی میں بھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ کے لیے رات کا جاگنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد عبادت فرض کی گئی ہے. فتحجت بھی نافلہ تلک اصا باف کا رب کا مقام محمود، سب سے بڑا انعام اس رات کے جاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے تو رات کا جاگنا فرض نہیں ہے، آپ کے لیے ایک زائد نافلہ، نفل سے مراد اس کا جو لفظی معنی ہے کہ زائد، عام حضور کے لیے فتحجت حکم دے دیا گیا، یہ کام کیجئے، یہ فرض ہو گیا آپ کے لیے، اور یہ زائد ہے، امت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، مشقت نہیں ڈالی گئی، لیکن ترغیب دی گئی. عام حضور نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر بڑا پیارا نوجوان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حفصہ کے بھائی تھے، کہا کہ بڑا پیارا نوجوان ہے، رات کو اٹھا کرتا تھا، پھر اس نے سستی شروع کر دی، کیا یہ اچھا ہو کہ وہ رات کو اٹھا کرے، ترغیب ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اور اللہ والوں کی سنت ہے. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے اپنے بندوں کی دوسری جگہ پر یہ صفت بھی بیان کی ہے، قَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ان کا مزید تذکرہ کیا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رات کا جاگنا جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ اہل ایمان کی صفات میں سے بہت بڑی صفت بیان کی گئی ہے. فرض قرار نہیں دیا کہ مشقت نہ ہو، اور رات کو جاگنے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی احتیاط ہے، وہ اپنے رات کے جاگنے کا تذکرہ بعض اوقات اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو جو لوگ جاگتے ہیں بہت بڑا کام ہے، ہم جیسے لوگوں سے تو یہ کام نہیں ہو سکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، اس کام میں لگے ہوئے سب لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مگر یہ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہم اس کا اہتمام تو نہیں کر پائے ہیں، لیکن اس کی ترغیب جو جس طرح دی گئی ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پیر اپنے گھر والیوں کو بھی آواز دیا کرتے تھے، اے نبی کے گھر والیوں اٹھو، یہ رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کے سامنے حاضری دو. صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا، وہ بھی رات کو اٹھا کرتے تھے. یہ صفت بیان کرنے کے ساتھ ہی ایک آگے جو ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دن بھی مثالی، ان کی راتیں بھی مثالی، تو پھر اب ان میں کیا کمی رہ گئی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور صفت بیان کی جو ان دونوں صفات سے بالکل ایسا لگا کھاتی ہے کہ ایک متوازن زندگی اور ایک اسلامی زندگی اور ایک مثالی زندگی سامنے آ جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں، یہ سارے عمل کرنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اپنا دامن پھیلاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور دل کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے اور زبان کے اوپر الفاظ ہوتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، بہت بڑی جامع دعا ہے، اے ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے ٹال دے. یہ نہیں ہے کہ دن بھی اس کی عبادت میں گزارا، رات بھی اس کی عبادت میں گزری، بس اب تو معاملہ صاف ہے. یقیناً معاملہ صاف ہی اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن دل کے اندر یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اللہ رحمان کی رحمت کی وجہ سے. اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے ٹال دے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے. ان عذابہا کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، دوزخ تو بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ دوزخ کے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں پناہ مانگا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی، کہ کبھی کبھار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کرتی کہ آن حضور کی ہچکی بند گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آن حضور کا معاملہ یہ تھا کہ پاؤں متورم ہو جاتے تھے، ہچکی بند جاتی تھی، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اور اپنی امت کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے۔ جس امت کے بارے میں اس امت کے نبی نے اتنی فکر مندی کی، اس امت کا یہ فرض ہے کہ اپنے نبی کے نقش پا پر چلے، اس کی محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ اس حق کو ادا کیا جائے جو انہوں نے ہمارا حق ادا کیا، ہم اس حق کو ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ایک بہت مؤثر خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوشش کرو اور اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہو، سستی اور کوتاہی نہ کرو، لیکن یہ جان لو انہ لن یدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو صادق و مصدوق نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی دعویٰ نہیں کرتا، اور وہی اگر دعویٰ کر سکتے تھے تو کر سکتے تھے، اور کون کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا، میں بھی دعویٰ نہیں کرتا الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، راتوں کو جاگتے ہیں اور راتوں کو جاگ کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، خوف بھی دل کے اندر ہوتا ہے راتیں جاگنے کے باوجود، اور امید بھی ہوتی ہے، اور مومن کا معاملہ بین الرجا والخوف، بیم و رجا کے درمیان ہے، امر المؤمن بین الرجا والخوف، بیم و رجا کے درمیان، اس کی رحمت کی امید، اس کے عذاب کا خوف، اور ہر وقت یہ کہنا کہ پروردگار تو بچائے گا تو بچیں گے، تو اس عذاب کو ٹالے گا تو ٹلے گا، ہمارے اعمال سے نہیں ٹلے گا، تیری رحمت سے ٹلے گا۔ آگے ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ تو کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فضول خرچی اور اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی اور اسراف یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، یا کسی ناجائز کام کے اوپر تھوڑا بہت بھی خرچ کرے، تو وہ اسراف میں بھی آتا ہے اور تبذیر میں بھی آتا ہے، اور اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، اور تبذیر تو شیطان کا کام ہے، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ناجائز کاموں کے اوپر خرچ کرنا اور اڑانا وہ تو شیطانی کام ہے۔ اس کی تفسیر میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیراً لکھا ہے کہ اسراف کیا کیا صورتیں ہیں، اس میں اسراف ہے، اور کنجوسی کی کیا کیا صورتیں ہیں، آپ تفہیم القرآن میں پڑھیں گے تو بہت اچھی طرح سے ایک بالکل بیچ کا راستہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اس کو اپنے اوپر بھی، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی، اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کرے، اور ان کاموں کے اوپر بھی خرچ کرے جو جائز کام ہیں، لیکن اس حدود کے اندر جس حدود میں ایک جائز کام ہو سکتا ہے، اس حد سے بڑھ جانا، اس میں اگر وہ آدمی زیادہ پیسہ اپنا لٹا دیتا ہے، بظاہر وہ کام جائز بھی ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے، تو یہ اسراف میں چلا جائے گا، اور اسراف اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ حرام کام ہے۔ ایک حلال مال حرام کام کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، بظاہر وہ کام حرام نہیں ہے، مثلاً اس میں اگر تفصیلات میں آپ جائیں، شادیاں اور بیاہ جو ہیں اس پر خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن ایک حد کے اندر، جس میں انسان مقابلے میں آ جائے کہ میں یہ کر دوں وہ کر دوں، جو کسی نے نہ کیا ہو، تو یہ سارا شیطانی کام ہے۔ مکان ضرورت ہے انسان کی، اور آرام دہ مکان ہونا چاہیے، لیکن اس سے زائد جب آدمی اس میں شان و شوکت میں لگ جاتا ہے، یہ شیطانی کام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے گھروں کے اندر شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، ایسے گھروں کے بارے میں حدیث میں بڑی تفصیلات ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، جو اللہ نے اسے دیا ہے تو اسے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ بیچ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہدایات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کرے، وہ آدمی کبھی پشیمان نہیں ہوتا جو مشورہ کرے، اور وہ آدمی کبھی کنگال نہیں ہوتا جو میانہ روی اور اقتصاد اختیار کرے. یعنی اس میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کانا بین ذالک قواما، متوازن راستہ ان کا ہوتا ہے. ان خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر راستہ بیچ کا راستہ ہے. فرمایا کہ ما اعلی من اقتصد، جو بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا. اور بیچ کا راستہ، اگر آپ کی آمدنی 100 روپیہ ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اسی کے اندر آپ بیچ کا راستہ اختیار کریں گے. اور بعض اوقات ایک آدمی تھوڑی آمدنی والا بھی کنگال نہیں ہوتا ہے. کنگال ان معنوں میں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا اس نے قرض نہیں کھایا ہوا، بازار میں کھڑا کر کے لوگ اسے رسوا اور ذلیل نہیں کرتے. اور ایک آدمی بہت بظاہر مالدار ہے، شان و شوکت، کار کے اندر سفر کرتا ہے، اے سی بھی گھر کے اندر لگا ہوا ہے، آمدنی اچھی خاصی ہے، لیکن وہ کنگال ہے، معیشتن زن کن کے اندر مبتلا ہے. ہر آدمی اسے لینا ہے، ہر آدمی اس کا راستہ روکتا ہے، ہر آدمی اس کو گالی دیتا ہے. تو آدمی اگر اپنے حدود کے اندر رہے، خواہ وہ فقیر ہو یا مالدار ہو، تو وہ رسوا نہیں ہوتا ہے. اور حدود سے باہر نکل جائے تو پھر وہ رسوا ہوتا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، یہ ایک بنیادی بات یہاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے. یہ اس آیت میں تین باتیں بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں، ان کا عقیدہ ہے، دوسرے ان کے فوجداری معاملات اور قانون ہے، اور تیسرا ان کی معاشرت ہے کہ وہ توحید کے عقیدے پر قائم ہیں، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور بدکاری اور زنا نہیں کرتے. ہمارا آج کا معاشرہ جو ہے یہ شرک پر قائم ہے، ہمارا آج کا معاشرہ جو ہے یہ قتل ناحق کا عادی اور رسیا ہے، ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بے بس ہیں یا مجرمین کے پشت پناہ ہیں، اور ہمارے یہاں بدکاری سرکاری سرپرستی میں عام ہو رہی ہے. شروع سے آج تک یہ مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں کوئی آج تک بریک نہیں لگی ہے، ہر آنے والا جو ہے وہ اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اب اس پہ میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ توحید جو ہے، جب ہم توحید کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قبروں کی پوجا نہ کی جائے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل، بت بنا کر نہ رکھے جائے، ان کی پوجا نہ کی جائے، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن یہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے. بڑے بڑے مواحد جو توحید کی لٹ لیے پھرتے ہیں، توحید کی لٹ لیے پھرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ بے جان بتوں کا تو بتلان ہر تقریر میں واضح کرتے ہیں، لیکن جاندار بتوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور ان کی زندگیاں بھی سب کے سامنے ہیں کہ وہ بت بھی بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے باغی بھی ہیں، طاغوت ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ توحید کے بھی علمبردار ہیں. یہ توحید نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ ما سوا اللہ، جہاں کہیں بھی کوئی طاغوت ہے، کوئی بت ہے، اور سب سے زیادہ اس بت کے اوپر ضرب لگانے کی ضرورت ہے، جو طاقتور بت ہے، جو تمہیں پکڑ سکتا ہے، تمہیں کچھ دے سکتا ہے، وہ ڈنڈا بھی مار سکتا ہے، وہ تمہیں کچھ ڈالر بھی دے سکتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے کی ضرورت ہے تجھے نہیں مانتا میں بت شکن ہوں. جب اس بت کو آپ نے اپنے دل کے اندر بسا رکھا ہے، اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اس کے حق میں آپ تقاریر بھی کرتے ہیں، ممبر و محراب کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مواحد ہیں، یہ توحید نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ توحید نہیں ہے. اور قتل ناحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں، تفسیر کا موقع نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تین بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ عرض کیا گیا بتا دیجئے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، حالانکہ انہوں نے تجھے پالا پوسا ہے، اور ناحق کسی جان کو قتل کر دینا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا شرک، حقوق والدین، اور اپنے ہمسائے کے گھر کی طرف بری نظر سے دیکھنا، حالانکہ وہ اس بات کا امیدوار اور مستحق ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اور بجائے حفاظت کرنے کے خود اس کے گھر کی طرف بری نظر سے دیکھنا، یہ کبیرہ بہت اکبر القبائر، اکبر القبائر. بدکاری کے بارے میں حدیث میں بہت تفصیلات آئی ہیں. آپ نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے. یعنی زنا صرف وہ حد تو اسی پر جاری ہوگی، حد جو ہو تو اسی عمل پر جاری ہوگی، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے والے اعمال بھی اس کا حصہ ہیں. اسی لیے اسلام زنا تک لوگوں کو پہنچنے سے پہلے دور ان کو روکتا ہے. یہ مخلوط مجالس کا کیوں منع کیا گیا ہے؟
یہ ڈانس اور یہ ساری بے حیائی اور فحاشی اور ریانی جس کا ہماری تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں حرام قرار دی گئی ہے؟ ہم اسے کسی تہذیب نہیں سمجھتے، یہ شیطان کا عمل ہے، اس لیے کہ یہ اس جانب لے جاتا ہے، یہ لڑکا دیتا ہے اس جانب، اس لیے اسلام نے پہلے اس کے اوپر کٹ لگایا ہے. اور ہماری آج کل کا معاشرہ اور آج کل کا نظام اور آج کل کی ہماری حکومت وہ سب اس کی پشتیبان ہے. اور اس کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض ہے، اس ساری بے حیائی اور فحاشی کے خلاف جہاد کرنا اور اس نظام کو اکھاڑ کر پھینک دینا جو ہمارے بنیادی عقائد اور بنیادی نظریات کی نفی کرنے کا موجب ہے، یہ ہمارا دینی فرض ہے، یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے، یہ دینی فرض ہے. فرمایا اگر ان سے یہ غلطیاں ہو جائیں، اور غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، گناہگار سے نہیں نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا دروازے بند ہیں؟ نہیں، دروازے بند ہیں، وہ رحمان ہے، اس نے شروع میں کہا رحمان، اور وہ تو سب کے لیے رحمان ہے، اور گناہگاروں کے لیے اس کی رحمت کی جو واقعات آتے ہیں، اگر گناہگار واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا کہ اگر اس کسی سے گناہ ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ناک عذاب کے اندر، دوزخ کے اندر رہے گا، لیکن اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، تو اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. اور اللہ
بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام بنی آدم خطا کار گناہ گار ہیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں کہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں. ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، دنیا مافیہا سے زیادہ پسند ہیں. وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغو اور لا یعنی باتوں میں مزہ نہیں لیتے، لغو اور لا یعنی باتوں سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا بڑا جرم ہے، بڑے جرائم میں سے جرم ہے. اور گواہی سچی دو خواہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتی، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی. اور لغو چیزیں یہ اہل ایمان کی مزاج سے کئی منافی ہیں. اور جنت کی جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں اس میں بڑی نعمت یہ بیان، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنتی وہاں پر بڑے عیش کے اندر ہوں گے کہ لغو باتیں سننے کو نہ ملیں گی. بعض اوقات بعض لوگ سوچتے ہیں کہ لغو باتیں چلیے یہ تو یہ تھوڑی تفنن تباہ کے لیے، نہیں، لغو باتیں کبھی تفنن تباہ کے لیے مومنین کو پسند نہیں ہوتی ہیں. اچھی باتیں، اچھی باتوں کا بھی تفنن تباہ ہوتا ہے، حضور بھی مزاح کرتے تھے، صحابہ بھی مزاح کرتے تھے. بری باتیں، لغو باتیں جو ہیں، یہ قانون کے اندر پڑنا عذاب ہے، اور اس سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا اور لغو باتوں کو معاشرے سے اس کا کلا کما کرنے کی کوشش یہ ضروری ہے. جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اندھے بہرے نہیں بنتے ہیں، اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور آن حضور نے ارشاد فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ والوں کی مجلس کون سی ہے؟ کہا جس میں اللہ کا ذکر ہو. اور پوچھا گیا اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی مجلس میں بیٹھو یا ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو کار، بنگلہ، کوٹھی، وہ چیزیں یاد آتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو کوئی اور چیزیں یاد آتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے. ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں پھر ان کے دل کے اندر اثر کرتی ہے. اور آخری بات ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا. امام تو اس نے بنا دیا، ہر شخص رائی ہے اپنے ان لوگوں کا جن کے اوپر وہ نگران ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والے، خاندان میں جہاں تک اس کا اثر و رسوخ ہے، وہ ان کا امام ہے. تو امام تو ہے ان کا، لیکن وہ یہ دعا کرتا ہے کہ جن کا میں امام ہوں، پروردگار میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو جب ہی بنے گی جب یہ متقی ہوں گے. اگر وہ متقی نہیں ہے، سی ایس پی افسر بن گئے ہیں یا ایم این اے وزراء بن گئے ہیں، تو اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے. لیکن اگر وہ متقی ہیں تو اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ان کے بارے میں یہ دعا صرف دعا نہیں بلکہ وہ تربیت ان کی ایسی کرتے ہیں، ان کے لیے ماحول ایسا فراہم کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور واقعتاً وہ متقی بنے. صرف دعا نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تربیت، ان کی ذمہ داری ہے. کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پھر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے اندر بالا خانے عطا کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. کس بات پر؟ نیکی پر چلتے رہے، دنیا نہیں چلتی تھی، صبر کے ساتھ چلتے رہے. برائی کی طرف لوگ کھینچتے تھے اور برائی پر نہ چلنے والوں کو ایزائیں بھی پہنچاتے تھے، یہ ایزائیں برداشت کرتے رہے، برائی کے راستے پر نہیں چلے. بما صبر، صبر کیا انہوں نے، ترغیب، تحریص، ترہیب، ہر حربے کو ناکام بنا دیا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور یہاں جنت میں سلامتی اور ایک دوسرے کے لیے مبارکباد، خالدین فیہا، ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، حسنت مستقرم و مقامہ، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے، یہی بہترین مقام ہے، یہی بہترین رہائش گاہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالدین کا ان کو حکم دیا کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، جنت اور دوزخ میں جنتی اور دوزخی چلے جائیں گے، موت کو مینڈے کی صورت میں بیچ میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا جنتیوں دیکھو یہ موت ہے، دوزخیوں تم بھی متوجہ ہو جاؤ یہ موت ہے، اور اس مینڈے کو جو موت کا مجسم ہوگا ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا موت کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، بڑی خوشی ہوگی ان کو، جنت میں جانے سے بھی زیادہ خوشی ہوگی، دوزخیوں اب موت نہیں آئے گی، اب اسی حال میں تمہیں رہنا ہے، اور ان کو اس بات کو سن کر بہت زیادہ افسوس ہوگا. یہ جنتی جو ہیں خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقامہ، ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی اور ان کا یہ انعام بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنا دے اور یہ صفات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org